السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے دروس میں عقیدے کے احکام اور مسائل، اور نماز کے احکام اور مسائل، اور روزے کے احکام اور مسائل یہ بیان کر چکے تھے، اور آج کے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرنے تھے. لیکن کیونکہ آپ بھائیوں کا بھی حق ہے، نماز کے احکام اور مسائل کے درس کے بعد کوئی خاص نشست نہیں تھی سوال اور جواب کی، کچھ ساتھیوں کے پاس کچھ سوال تھے. اگر آپ بھائی سمجھتے ہیں کہ اس نشست کو خاص سوال اور جواب کے لیے کر دیا جائے، عقیدے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں یا روزوں کے مسائل میں اگر کوئی سوال کسی بھائی کے پاس ہے تو اس نشست کو سوال جواب کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ بھائی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا درس شروع کر دیا جائے تو زکوٰۃ کا درس شروع کرتے ہیں. جیسے آپ بھائیوں کا مشورہ ہو ویسے کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ عقیدے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، اور روزے کے مسائل میں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. بھائی کا سوال ہے جمعے کی نماز کے بارے میں، اگر جمعے کی نماز میں کوئی شخص دیر سے پہنچے اور امام التحیات پر بیٹھا ہو، تشہد پر بیٹھا ہو، اور وہ آ کے امام کے ساتھ تشہد پر آ کے مل جائے تو کیا اس کا جمعہ ہوگا یا نہیں، اور کیا وہ دو رکعت پڑھے گا یا چار رکعت پڑھے گا؟ اس شخص کا جمعہ نہیں ہے جو ایک رکعت امام کے ساتھ نہ پائے، اس کا جمعہ نہیں ہوتا. تو کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اور اگر کوئی شخص ایک رکعت نہ پا سکے، اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی، اگرچہ وہ سجدے میں جا کے ملے یا التحیات میں تشہد میں جا کے ملے، تو وہ شخص سلام پھیرنے کے بعد چار رکعت پڑھے گا، دو رکعت نہیں پڑھے گا، اس کی ظہر ہوگی اور جمعہ نہیں ہوگی. امام کے ساتھ باقی نماز پڑھے گا، التحیات تشہد پورا پڑھ لے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، دو رکعت نہیں پڑھے گا، چار رکعت پڑھ لے گا. کوئی اور سوال ہے یا درس شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تعریف: عربی لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزہ اور زیادہ ہونا، کسی چیز کو پاک کرنا اور اس میں زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا، یعنی عربی لغت میں، عربی زبان میں یہ لفظ زکوٰۃ کا جو ہے، یہ اسلامی شریعت سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا. اس کا جو مفہوم تھا، اگر وہ لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے تو یہ زکوٰۃ نہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں. عربی زبان میں زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا اور اس میں زیادتی ہو جانا. ایک چیز پاک ہے اور زیادہ ہے تو اسے لفظ جو استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور شریعت میں جب وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لفظ کا مفہوم جو تبدیل ہو گیا. یہ بھی موجود ہے لیکن شریعت میں جب بھی ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا. اب دیکھتے ہیں یہ خاص مال کیا ہے، خاص لوگ اور خاص وقت یہ کیا ہے؟ خاص مال یعنی جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں، خاص مال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، مویشی ہے، مال، بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ، ان سب میں زکوٰۃ ہے، جس آگے تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ. اور خاص وقت میں اس زکوٰۃ کو نکالنے کا خاص وقت ہے، اور وہ ہے سال کا بھی وقت ہے، کچھ چیزوں میں جب سال گزر جائے گا تب اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جب وہ مل جائیں تو اس وقت زکوٰۃ دینا چاہیے. جیسے خزانہ کوئی شخص کسی کو مل جائے، جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں سے اس وقت حصہ دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور اناج کی زکوٰۃ کب دینی ہے یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مال کا ایک خاص وقت ہے جس میں زکوٰۃ دینی چاہیے. اور خاص لوگ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ آپ راستے میں جائیں تو کسی شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق بنا دیا ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اور اگر کسی نے بھی زکوٰۃ نکالی اور ان 8 میں سے ان 8 کے علاوہ کسی اور کو دے دی تو اس کی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کی اہمیت جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد تیسرا رکن ہے. ہمارے دین کی 5 بنیادیں ہیں. سب سے پہلی بنیاد کلمہ شہادت، دوسری بنیاد نماز، تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور اس میں سے تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. زکوٰۃ کا حکم جسے آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو فرض عین ہے، لیکن خاص شرطوں کے ساتھ. جب یہ شرطیں پائی جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس شخص پر جس میں یہ شرطیں پائی جائیں. اور اس کی فرضیت کی دلیل جو ہے ارشاد باری تعالیٰ، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ جیسے آپ جانتے ہیں مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، صدقات و خیرات دیتے تھے لوگ، لیکن مدینہ میں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کے تفصیل کے ساتھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہوئی سن 2 ہجری میں. زکوٰۃ کے فوائد میں سے آپ جیسے جانتے ہیں مال کی پاکیزگی، کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی عمل ہیں انسان کے ان سب کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے، اور یہ مال انسان کو محبوب ہے، پسند کرتا ہے انسان اپنے مال کو، اور خاص طور پر جب وہ مال زیادہ ہو جائے، خاص طور پر جو فیکٹریوں کے مالک ہیں جن کے پاس زیادہ مال ہے، تو جب وہ مال نکالتے ہیں تو جب حساب لگاتے ہیں تو لاکھوں روپے میں یا لاکھوں ریال میں یہ زکوٰۃ کا مال بنتا ہے، تو کچھ لوگوں کو تھوڑی سی جھجھک ہوتی ہے کہ لاکھوں ریال میں نہ چلے جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خان سے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا جو باقی مال ہے جو بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور وہ مال محفوظ رہے گا. مال سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے بخل سے، اور بخیلی جسے آپ جانتے ہیں ایک بری مرض ہے، اور اگر کوئی شخص اس بخل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ دے دے، اور صدقات اور خیرات سے بھی انسان کی نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غریب میں محبت، یہ فقیر لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں، ایک ایک چیز کے محتاج ہوتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھیں کہ 2 گروہ بن چکے ہیں، ایک امیروں کا گروہ، ایک غریبوں کا، آپس میں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کسی اور کی خبر لیتا نہیں. لیکن زکوٰۃ دینے سے وہ جو فقیر اور مسکین ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، آج اس کو زکوٰۃ دیتے ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو محبت بڑھا دیتا ہے. جیسے حدیث میں آئے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو آپ ہدیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہدیے کی وجہ سے اس شخص کے دل محبت پیدا کر دیتا ہے. تو غریبوں اور امیروں میں ایک رشتہ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے یہ رشتہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق ہے، فقیر ہے، یا ان آٹھوں قسم جیسا ہم بعد میں بیان کریں گے ان میں سے کوئی شخص ہے تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے، بلکہ زیادہ مستحق اور زیادہ بہتر ہے. کیونکہ عام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جو رشتہ دار نہ ہو صرف زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. اور جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے صلہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا اور زکوٰۃ کا صدقات کا ثواب الگ ملے گا. زکوٰۃ دینے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی نشانی ہے. اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اپنے زبان سے جتنے بھی دعویٰ کرتا رہے کہ میں فرما بردار ہوں اپنے رب کا، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ سچا مسلمان ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور زکوٰۃ سے امتحان ہوتا ہے امیر لوگوں کا، جو غنی لوگ ہیں ان کا امتحان ہے. جس میں نے پہلے بیان کیا جس کے پاس زیادہ مال ہے تو اس میں سے وہ جب لاکھوں ریال ہو جاتے ہیں اس کے زکوٰۃ کے مال سے تو نکالتے ہوئے اسے جھجھک محسوس ہوتی ہے. اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں اتنا مال تم دے دو گے فقیروں مسکینوں کو، اس سے اگر دوسرا بزنس کر لو یا فلاں بیگ میں ڈال دو. اس طریقے سے شیطان خون میں دوڑتا ہے اور انسانوں کے شیطان جو ہے شیطان الانس وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو برے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کر کے زکوٰۃ سے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے زکوٰۃ ایک امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب امیر لوگوں کے لیے. اور اس سے اسلام معاشرے میں بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی ہمارے دین کی بنیادوں سے ایک بنیاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب ایک جیسے برابر ہیں. مال سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، اگر کوئی بہتر ہے تو تقوی سے، ایمان سے، عقیدے کی بنیاد پر، عبادات میں جو آگے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. مال اور دولت یہ کوئی معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا. زکوٰۃ کی شرطیں بیان کرتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا ابھی، زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. لیکن اس کی پانچ شرطیں ہیں، اور یہ شرطیں: نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر کی زکوٰۃ نہیں، اور کافر کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کافر کا قبول نہیں فرماتا. کیوں؟ کیونکہ کفر ہی وہ بڑا گناہ ہے جو ہر عمل کو، اچھے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. جو انسان اپنے رب کو جھٹلاتا ہے، جو بنیادی چیز ہے انسان کے دل میں، تو پھر اس کے لیے وہ نماز، روزہ، وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ جو اصل بنیاد ہے اسے ایمان رکھنا چاہیے اپنے رب پر. جب اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، پھر اس کے باقی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور عام شرطیں جو ہیں وہ دو ہیں ہر عبادت کے، جسے پہلے بیان کیا تھا، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، کوئی بھی ہے، دو شرطیں ہوتی ہیں. وہ یہ عام شرطیں ہیں. یہ پانچ جو ابھی بیان کروں یہ خاص شرطیں ہیں. اور دو شرطیں جو عام ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یہ عبادت جو میں کرنے جا رہا ہوں چاہے زکوٰۃ ہے چاہے نماز ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا یعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء، کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ، اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ. علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کہ دین کی بنیاد ہی اخلاص ہے، اگر اخلاص نہیں تو دین ہی نہیں. اور اخلاص کا لفظ جیسے آپ جانتے ہیں خالص سے لے گا، خالص. اس پانی میں اگر کوئی ملاوٹ ہو جائے کوئی پیے گا نہیں، دودھ میں ملاوٹ کر دی جائے پانی اور پانی بھی پاک ہے تو دودھ کوئی خریدتا نہیں ہے. اس لیے وہ آپ کا دین ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتر جس میں موجود ہے، جسے آپ کی دنیا آخرت سنور جائے، اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. یاد رکھیں تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے اخلاص ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ویسے بھی اتباع ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص زکات تو دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کو پتہ نہیں شرطیں کیا ہے زکات کی، کب نکالے، کسے دے، تو اس نے اتباع نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اتباع کے لیے علم ہونا ضروری ہے. جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ زکات کا مستحق کون ہے، آپ اس کو زکات دیں گے، کتنی مال سے کتنا زکات دینی ہے، کس وقت دینی ہے، تو یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. تو جو خاص شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے اسلام، اور کافر کا عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے اچھے عمل لے کے، جو کافر لوگ ہیں ان کے بھی اچھے عمل ہیں، جھوٹ یہ نہیں بولتے، غریبوں کو مدد یہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک یہ لوگ دنیا کے معاملے اتنا آگے ہیں کہ جانوروں کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. ایک کتا گر جاتا ہے ایک گڑے میں، پوری ٹیم آ جاتی ہے، اس پہ دن رات لگا دیں اس کتے کو نکالنے میں، لیکن مسلمان کی قدر ان کے دلوں میں نہیں ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم خود اتنی ذلیل ہو گئے اپنے دین سے دور ہو کے کہ کافروں کے بھی ہم ذلیل ہو گئے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کافر جو ہے ان کے اچھے کام بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ سب کے سب عمل جتنے بھی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور اکارت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عمل وہ لے کے آئیں گے ہم اس جتنے عمل بھی ہم سب کو ضائع کر دیں گے. ہباء منثورا، دھول کی طرح جس کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی وجود نہیں. نمبر دو، آزادی. جزاک اللہ خیر. نمبر دو، آزادی. غلام پر زکات فرض نہیں. غلام، آج کل تو آزادی اور غلامی کے زمانہ نہیں ہے، آج کل کوئی غلام نہیں ہے، لیکن کیونکہ شریعت تا قیامت ہے اور ہمیں یقین ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ آگے قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، پھر سے جہاد کا عالم لہرائے گا اور صحیح طریقے سے جہاد ہوگا، اور اس میں غلام بھی آئیں گے، فتح بھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، یہ خاص دور کے لیے نہیں ہے. اگر آج غلام نہیں ہے تو ہم یہ بات نہ کریں، یہ بات درست ہے. علم پورا ہونا چاہیے، اگرچہ کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو غلامی کے بارے میں ہیں اسلامی شریعت میں جو آج موجود نہیں ہے، لیکن ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، اور سب احکام ہم دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو غلام پر زکات نہیں. کیوں؟ کہ اس کا مال جو ہے، جو غلام ہے اس کا مال، اور وہ خود اپنے مالک کا مال ہے. جو اس غلام کا مالک ہے وہ غلام، اور اس کو جو بھی مال ہے وہ اس کے مالک کا ہے. ہاں، مالک پر فرض ہو جاتا ہے جتنا بھی اس کے پاس مال ہو تو اس کی زکات نکالے. نمبر تین، نصاب کا پورا ہونا. اور نصاب ایک خاص مقدار کو کہتے ہیں، جب وہ مقدار پوری ہو جائے مال کی تو اس میں زکات ہوتی ہے، زکات فرض ہو جاتی ہے. اور مختلف چیزوں کے مختلف نصاب ہے. سونے کی مقدار جو ہے، نصاب جو ہے 85 گرام سونا، جو 7.5 تولے کے قریب ہے تقریباً. جب کسی مسلمان کے پاس سونا جو اس نے رکھا ہوا ہے اس کی مقدار 85 گرام ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. لیکن دوسری شرط جیسا کہ بیان ہوں گے، مدت کا پورا ہونا، یہ چوتھی شرط ہے. مدت کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. ایک تو نصاب پورا ہو گیا، آپ کی ایک شرط پوری ہو گئی، یعنی سونا آپ کے گھر میں رکھا ہے وہ اگر 80 گرام کا، اس پہ زکات نہیں ہے. اور آپ وقت گننا بھی شروع نہیں کریں گے. وقت کب گننا شروع کریں گے؟ جب 85 گرام کے برابر ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ اس کو لکھ لیں گے. یہ بات اس لیے میں کروں گا، اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کب ہمارا سونا 85 گرام کا ہوا. آپ نے لکھا ہوگا تب آپ کو علم ہوگا نا. تو جب بھی آپ کا مال جو ہے 85 گرام سونا یا اس کے برابر مالیت، جو نقد پیسے آپ کے پاس ہیں، جب 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے آپ اس وقت نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں. اب تو ڈائری میں بہت کچھ لکھتے ہیں، دنیا کے کوئی نمبر لکھنا ہو، کوئی پتہ لکھنا ہو، سب کچھ لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہمارے ذہن میں نہیں آتے، اور یہ بہت ضروری بات ہے. اکثر زکات میں جو بھی غلطی ہم کرتے ہیں اس کی بنیاد اور وجہ یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب سال ہوا، کب منتج ہونی کب ختم ہونا پتہ نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کا مال 85 گرام سونے اس کے برابر ہو جائے آپ نوٹ کر لیں, تاریخ پوری نوٹ کر لیں, اور جب اتنی سونا رہے گا اتنے مقدار میں اور پورا سال گزر جائے گا پھر آپ 85 گرام سونے کی زکات دیں گے, 2.5%, 40واں حصہ. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری بات ہے, نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر سال کے اندر سال پورا نہیں ہوا, اس ڈیٹ سے آپ 2 دن پہلے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے اور پیسہ نکال دیا, تو یاد رکھے اور وہ پیسہ جو ہے اس سے نصاب کم ہو گیا, یعنی 85 گرام سونا تھا اس سے زیادہ تھا, آپ نے سونا نکالا یا مالیت آپ نے کوئی استعمال کی اور وہ ہو گیا 80 گرام, ابھی 2 دن کے بعد سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکات نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, بشرط یہ کہ اخلاص, اس لیے سب سے پہلے اخلاص کی بات کی ہے, جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا کہ ابھی کیونکہ زکات دینی ہے تو میں اس مال کو نکال کوئی چیز خریدوں پھر 2 دن بعد بیچ کے اپنے مال میں اضافہ کر دوں. تو یہ اخلاص ضروری ہے, دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں جو زکات نہیں دیتے اس سے بھی زیادہ برا شخص ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کے حال بھی جانتا ہے, آپ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو اپنے رب کو کیسے دے سکتے ہو, جو آپ کے ایک ایک رگ سے آپ کے خون کے ایک ایک قطرے اور ذرے سے واقف ہے, اس کو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس طریقے سے مدت کا پورا ہونا اور ہر زکات کا جیسا ہم بیان کریں گے مختلف قسم کے جو مال ہیں مختلف اس کا نصاب ہے, مقدار مختلف ہے, اور اسی طریقے سے اس کی مدت بھی مختلف ہے. اور پانچویں شرط ہے مال کی مکمل ملکیت ہونا. آپ کا مال ہے دوسرے ملک میں, کسی نے آپ سے ادھار لیا ہے 1 لاکھ روپے, اب اس پہ زکات ہے, اب 1 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ نے کسی اور شخص کو دیا ہوا ہے, جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ مال نہیں آتا آپ زکات کہاں سے دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ شرط موجود ہے, آپ کا پاس مال تو ہے. یا دوسری بات ہے, آپ کا ایک کاروبار چل رہا ہے کسی وجہ سے بند پڑا ہے, تو جب تک وہ بند کاروبار چالو نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا, اس کی زکات کہاں سے دیں گے؟ اپنا گھر بیچ دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. یہ دین آسان دین ہے, مشکل دین نہیں. ہاں ایک صورت یہ ساتھ بیان ہوگا, آپ نے کسی ساتھی کو اپنے بھائی کو رشتے دار کو کسی مسلمان بھائی کو پیسہ دیا اور اس نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن اس شخص نے پیسہ نہیں دیا. اب اس کی دو صورت, یا تو واقف فقیر اور مسکین ہے, وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ آپ کو وقت پر پیسہ دے, تو آپ پر زکات نہیں اس مال کی. اور جب بھی آپ کو شخص دے گا چاہے 10 سال کے بعد بھی دے, بشرط یہ کہ وہ بالکل فقیر اور مسکین, اس کے پاس واقعی پیسہ نہیں, تو جب 10 سال کے بعد آپ کو پیسہ دے گا آپ 1 سال کی زکات نکالیں گے, 10 سال کی نہیں. اگر 10 سال کی نکال تقریباً آدھا پیسہ چلا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کبھی بھی. لیکن اگر ایک شخص ہے پیسے والا ہے, آپ کا دوست ہے, آپ اس نے پیسہ دینا ہے, آپ دوستی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہو اور اس کو قاضی کے پاس نہیں لے جاتے ہو کہ میرا حق نہیں دیتا یہ, تو یاد رکھیں ہر سال کی زکات آپ کے ذمہ ہے. اگر آپ اس ذمہ سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس شخص پر, اگر چاہے آپ کو مسلمان بھائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین کا معاملہ ہے, یا تو کہیں وہ خود زکات نکالتا رہے آپ کو پتہ نہیں وہ نکالتے ہیں کہ جو آپ کو دھوکہ دے رہے تو زکات میں بھی گھپلا کر سکتا ہے, تو اس مال کی زکات آپ کے ذمہ ہے, آپ نکالو گے. یا دوسرا راستہ ہے کہ اس کو قاضی کے پاس لے جاؤ اور اپنا دعویٰ درج کر لو کہ اس شخص میرا پیسہ دینا ہے مجھے دے نہیں رہا, جب وہ آپ کو پیسہ ملے گا آپ اس وقت کی زکات دیں گے. تو یہ دونوں صورتوں میں فرق ہے, میسر اور موسر میں. میسر کہتے ہیں جو بالکل جس کے پاس نہ ہو, مشقت میں ہو, اس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو. دوسرا شخص پیسے والا ہے, وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا, بینک میں پڑے پیسے اس کے لیکن وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا, کل دوں گا اگلے سال دوں گا, اس طریقے سے وقت گزرتا جاتا ہے اور فقیروں کا حق مارا جا رہا ہے. اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی زکات ہر سال کی نکالو. تو مال کی ملکیت بھی شرط ہے. آپ کے پاس کھجور کا درخت ہے, ابھی پکا نہیں کھجور, ابھی آپ کی ملکیت نہیں ہے, جب کھجور کو توڑیں گے آپ پھر اس کا نصاب گنا جائے گا. تو ملکیت ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک سال کی مدت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مال پر اس وقت تک زکات نہیں ہے کہ جب تک کہ اس مال پر سال گزر جائے, جب تک سال نہیں گزرتا اس پر زکات نہیں ہے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. کچھ اہم چیزیں بیان کرنا ضروری ہیں شرطوں کے تعلق سے. زکات صرف اس مال میں, اس مال پر, یہ اچھی طرح سمجھ لیں, زکات صرف اس مال پر ہے جس میں فائدہ ہو, استعمال کی چیزوں میں زکات نہیں. جو استعمال کی چیزیں ہیں زکات سوائے سونے کے, سونا اگرچہ استعمال میں بھی ہے اس کی زکات ہے. کیونکہ اس میں صحیح حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں سونے کے کڑے ہیں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کی زکات دیتی ہو, اس عورت نے کہا نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں آگ کے یہ کڑے اور کنگن پہنا دیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہو جس استعمال کا سونا پر بھی زکات فرض ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں, اگر آپ کا گھر ہے, آپ نے کرایے پہ دیا ہوا ہے گھر کو, تو اس کے کرائے پہ آپ زکات دیں, جو آپ کو مال ملتا ہے اس گھر پہ نہیں, گھر کی قیمت کو نہیں بیچ میں آپ لے کے آئیں گے. آپ کے پاس دو گھر, ایک میں آپ خود رہتے ہو, اس پر کوئی زکات نہیں. آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں, دونوں کو خود چلاتے ہو, کوئی زکات نہیں. لیکن جو گاڑی آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے مال کا, آپ اس مال کو جمع کرو گے, جب نصاب پورا ہوگا 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے گا, ایک سال جو گزر جائے گا اس پر زکات ہے. اس طریقے کی آپ کی دکان ہے, اس پر جو بھی ڈیکور لگا ہے, آپ جاتے ہیں ڈیکوریشن, یہاں پر 40,000-40,000 ریال کی بھی ہو جاتی ہے ایک دکان کی تقریباً. جن سارے پاس دکان ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو. تو اس ڈیکور پہ زکات نہیں, جو ترازو دکان میں رکھا ہے استعمال کی اس پر زکات نہیں. زکات اس مال کا ہے جو آپ بیچتے ہیں, جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس پر زکات ہے. اس لیے کسی گھر ہے, جو گھر کرایہ پہ دیے ہوئے, جو کرایہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس پر زکات ہے. اس گھر کی جو بناوٹ ہے, جو گھر بنا ہوا ہے, اس کی مالیت پر نہیں. اس لیے کسی زمین ہے, آپ نے زمین خریدی ہے اس نیت سے کہ آپ اس پر اپنا گھر بنائیں گے, جب اپنے ملک میں واپس جائیں گے تو اس زمین پر زکات نہیں. ہاں اگر آپ نے اس لیے وہ زمین خریدی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, جب اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا آپ اس کو بیچ دیں گے, تو اس پر زکات ضروری ہے جب اس پر سال گزر جائے. بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی درس میں اتنا کافی ہے, کیونکہ آگے ہم بیان کریں گے اس کے سونے کے اوپر کتنا زکات ہے. ہاں ابھی تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ, سونا, مال, پیسہ, مویشی. ابھی میں یہی کہہ رہا تھا, اب اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو آج وقت پورا نہیں ہوگا, درس ادھورا رہ جائے گا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ پھر پورا کریں گے. جو مویشی جانور ہیں اس پر کیا زکات ہے, کتنا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے سونا اور چاندی اور پیسہ ہے, شہد ہے, خزانہ ہے, مختلف چیزوں کی مختلف, اور اناج ہے, اس کی زکات کب اور کیسے نکالی جائے, اگلے دروس میں یہ تفصیل سے بیان کریں گے. سونے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے پوچھا ہے, جب 85 گرام سونا آپ کے پاس ہو جائے, اس کی مقدار 85 گرام ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے, تو آپ اس میں سے 2.5% نکالیں گے. 2.5% نہیں بنتا ہے, 40% آپ کی مرضی, سونے میں سے سونا نکال دو یا سونے میں سے پیسہ نکال دو, کیونکہ سونا اور چاندی اور پیسہ جو ہے وہ ایک جیسا سمجھا جاتا ہے. کوئی سوال ہو کسی بھائی کے پاس زکات کے معاملے جی؟ پیسے کے اوپر بھی اتنا ہی ہے, جب پیسہ کی مقدار 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے تو وہ اس کی آپ زکات نکالیں گے, بشرط یہ کہ ایک سال گزر جائے. ایک سال بھی گزر گیا 85 گرام کے برابر یا اس سے زیادہ ہے, تو پھر آپ اس میں بھی 40% نکالیں گے. آج کتنی قیمت ہے, آج آپ نے زمین لی, آج آپ کی نیت میں نے بزنس کرنا ہے, آج کی تاریخ نوٹ کر لیں, آپ نے لی ہے 10 لاکھ کی, ایک سال کے بعد اس کی قیمت ہے 20 لاکھ, ٹھیک ہے. ایک سال کے بعد جو قیمت ہے اس زمین کی, ایک سال میں جتنی بھی قیمت ہے آپ اس کی زکات نکالیں گے. ظاہر آپ کے پاس مال وہ بڑھ چکا ہے جو اس وقت قیمت جتنی بھی اس مال کی, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جس آگے بیان ہوگا انشاءاللہ, جتنے بھی آپ کے پاس مال ہے, ایک شخص ہے وہ نوکری بھی کرتے ہیں اس کا پیسہ ہے اسے رکھا ہوا ہے, اسے گاڑی بھی کرائے پہ دی ہوئی لیموزین اس کا پیسہ ہے وہ جمع کر, اس کا بکالا بھی ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے, زمین بھی خریدی ہوئی ہے اور ایک مکان بھی کرائے پہ دیا, جتنی بھی پیسہ ہے سب اکٹھا ہوگا. اسے غرور تجارت کہتے ہیں کہ تجارت میں جتنے بھی مال ہے وہ آپ کے مال میں, یعنی کہ الگ الگ ہے سب, گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اس کی قیمت کتنا ہے, یہ سب اکٹھا کر کے ایک ساتھ کتنی مالیت ہے آپ اس کو دیکھیں گے, اس پہ زکات نکالیں گے. اور اس مال کی زکات جو ہے وہ 40واں حصہ ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مال دیا ہے, اس پورے مال میں سے اگر آدھا فرض ہوتا ہم آدھا نہ دیتے, دیتے کہ نہیں, دے دیتے, چوتھائی حصہ ہوتا دیتے کہ نہیں, دسواں حصہ ہوتا, 40واں حصہ, سوچا کبھی؟ پھر بھی مسلمان زکات نہیں دیتے, کتنی تعجب کی بات ہے. 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے, لوگ سمجھتے کہ ہم پیسہ چلا جائے گا, اللہ کے بندے زیادہ پیسے کو محفوظ کرنا چاہتے ہو کہ تھوڑا سا پیسہ نکال دے. آپ کے اور بھائی بھی ہیں جنہوں نے آپ کی طرح کلمہ پڑھا ہے وہ اس پیسے کے مستحق ہیں, کیوں نہیں دیتے انہیں؟ تو اس لیے یہ دل کے معاملے جو ہوتے ہیں اس میں پہلے میں بیان کی, اخلاص یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں آپ اچھے طریقے سے پورے کریں, یہی تقویٰ ہے. تقوی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر, عام طور پر ڈر ہی کہتے ہیں اس کے ترجمے میں, تقوی کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی آپ اخلاص اور اتباع میں زیادہ ہوتے جائیں گے اور پختہ ہوتا جائے گا آپ کے دل میں اخلاص اور اتباع, اسی طریقے سے آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. سب کی 2.5% ہے, اور آپ کا جو مال یہ نہیں کہ 85 گرام سونے کا جو برابر وہ نکال کر باقی جو زیادہ اسے نکالیں گے, نہیں, پورے کی. کچھ لوگ سمجھتے نہیں 85 گرام سونا ہے کیونکہ اس سے زیادہ میں برابر یا زیادہ میں زکات فرض ہے, تو پھر 85 گرام سونے کا وہ کٹوتی کر کے باقی میں وہ زکات نکال, یہ بات درست نہیں. یا 20 پہ نکلے گی, آپ کا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں نماز کے وقت جو ہے اذان کا وقت میں فرق ہے اور یہاں پر ایک ساتھ سب اذان دیتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. یہ جو فرق ہے نماز کا, اصل میں جو صحیح احادیث آئی ہیں نماز کے بارے میں, حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات, پوری نماز پتہ نہیں کس طریقے سے نماز ادا کرنی, اور وقت میں پہلے دن آئے وقت کے شروع میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن اسی وقت کے آخر وقت میں, اور یہ فرمایا کہ آپ کی نماز کا وقت ان دونوں وقت کے درمیان میں ہے, اور ہر نماز کا 5 نماز اسے اس طریقے سے وقت بیان کیا. اور پھر اس میں علماء کا اختلاف ہو کہ کون سا بہتر وقت ہے, اور مختلف بہتری میں ہے, اور یہاں پر گروہ بندی ہوئی اور مختلف گروہ نکلے, کوئی کہتے ہیں پہلے حصے میں بہتر ہے, کوئی کہتے ہیں آخری وقت میں بہتر ہے. میں نے اتنا بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ ایک مسجد میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور دوسرے میں اذان ہوئی عصر کی, آپ نے دیکھا ہوگا اسے, یہ اختلاف درست نہیں ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ, جو ہی مکہ کی اذان, حرم مکہ کی اذان ختم ہوتی ہے, پورے جدے میں, پورے سعودی عرب میں اسی کے مطابق اذان, جدے میں خاص طور پر, یہاں پہ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے, آپ نے دیکھا امام یہاں پہ جو مؤذن ہیں ان کے پاس ریڈی ہوتا ہے, جو ہی ختم ہوتی ہے اذان سب ایک وقت میں ایک ساتھ ہی اذان شروع کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کی نشانی ہے. ہاں اگر وہاں پر کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے یا بعد میں کر لیتا نماز, تو دوست ان کی بھی نماز ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ نماز باطل ہے, لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں اختلاف ظاہر کریں. یا جمعہ کی نماز بھی, جمعہ کا وقت جو ہے وہ ظہر کے وقت کی جیسا ہے. اب 3 بجے ظہر ہوگی کہ نہیں, 3 بجے ظہر ہو سکتی ہے, تو کچھ مساجد میں لیٹ سے دیر سے جمعہ ادا کرنے کے لیے درست نہیں, جو سنت سے ثابت بہتر ہے کہ پہلے وقت میں جلدی سے نماز ادا کیجیے, الا یہ کہ بارش کا اندیشہ ہو یا کوئی ڈر ہو یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ نماز لیٹ کرتے ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے کہ نماز کے پہلے وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے. جی ہاں, یہ اقامت کے دو طریقے ہیں, ایک تو اذان کی طرح دو دو دفعہ پڑھنا اور ایک دفعہ جیسے یہاں پہ اقامت ہوتی ہے. صحیح احادیث میں دونوں کا ذکر ہے اور دونوں صحیح ہیں, کوئی شک نہیں دونوں صحیح ہیں, لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری وقت میں, حضرت بلال اپنے آخری وقت میں کون سا طریقہ استعمال کرتے تھے, وہ یہ ہے جو ایک ایک دفعہ ہے. تو اس لیے کچھ علماء کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے تو اسی پہ عمل کرتے ہیں, کچھ علماء کو کہتے ہیں نہیں جب دونوں سے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے, وہ بھی درست ہے, لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں زیادہ بہتر کیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے, اللہ اعلم. لیکن کیا درست ہے نماز؟ ہاں نماز دونوں کی درست ہے, کیونکہ صحیح حدیث سے دونوں ثابت ہیں. اقامت اذان کے بعد ہی ہوتی ہے. نہیں, اذان کا وقت, اذان کا مطلب ہے وقت داخل ہو گیا, یہ علم ہو جاتا ہے کہ فلاں نماز وقت داخل ہو گیا, اب تھوڑی سی دیر انتظار کیا جائے, اب اس وقت اقامت کہیں سے کر لیں, وقت تو داخل ہو گیا نا, یہ تھوڑا سا 20 منٹ کا فاصلہ وقت جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, تاکہ وضو کر لے, جو کام پہ بیٹھا اپنا کام کو بند کر کے نماز کی طرف آ جائے, تو 10-15 منٹ جو 20 منٹ وقفہ ہوتا ہے اس لیے کہ آسانی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے اور ان کی تباہ کر ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اذان کے فوراً بعد اقامت کرنا چاہے تو درست ہے, وقت تو شروع ہو گیا نماز کا, ہاں وقت سے پہلے درست نہیں, نہ اذان نہ اقامت. ابھی مغرب کا نماز پڑھنے کے لیے ابھی اذان دے کے نماز شروع کر دو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, کوئی وقت شروع ہوا نہیں نماز کو. وہ الگ ہے, سفر کے احکام الگ ہیں, ہم حضر کی بات کریں. سفر میں تو آپ دو نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں, ظہر عصر کو, عصر کے وقت کے پہلے ہی آپ ظہر میں دونوں پڑھ لیں, یا عصر کے وقت کے ساتھ ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں, تو یہ الگ بات ہے. لیکن حضر میں وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں, یہ سیدی سے ثابت ہے, اللہم اجرنا من النار, 7 دفعہ پڑھنا فجر کے اور مغرب کے بعد میں. اور یہ اذکار مسنونہ جو ہے صبح اور شام کی اذکار, تھوڑا سا کتاب چاہے حسن مسلم آپ وہ لے لیں, حدیث بھی لکھی ہے اور نیچے حاشی میں آپ دیکھیں دے لکھے کس نے کس کتاب اس حدیث کو بیان کیا, یہ صحیح یا ضعیف پورا اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں حدیث کی صحت صحیح ہے یا ضعیف ہے, اس میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے, اور ایک کبھی کبھی ایک راوی پر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے, کچھ سمجھتے کہ یہ راوی ضعیف ہے, کچھ سمجھتے کہ یہ راوی درست ہے, تو ہم سب کا موازنہ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتے کہ یہ درست نہیں ہے ضعیف ہے اور اس پہ عمل کریں تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں محققین علماء جو ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا جائز ہے, اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے, مزید اس کو دیکھنے کے لیے مزید دیکھ لیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے ضعیف کہا ہے تو تحقیق کر کے مزید دیکھ لیں گے, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. جی صلاۃ التسبیح کے بارے میں علماء کا قوی اختلاف ہے, صلاۃ التسبیح کی میں پہلے ہی یہی بات بیان کی تھی, اس میں بھی جو راوی ہیں حدیث کے اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ راوی صحیح ہے. محدثین کی کتابیں میں دیکھتے ہیں ہم, دوسرا حدیث کہتے نہیں یہ ضعیف ہے, مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, پھر موازنہ ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح جو لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے, اور وہ اپنے اس عالم کو جس کی وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, ایمان و تقوی کے لحاظ سے اس کے لیے عالم بہتر ہے, اس کی اگر وہ اتباع اس میں کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل میں نے یہی بیان کر رہا ہوں جس میں حدیث کی قوت کا فرق ہو جاتا ہے, یہاں کا علماء جو محققین وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں یہ روایت ضعیف ہے اس لیے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اور جو پڑھتے ہیں اس حدیث صحیح کہتے ہیں اس پر جرح نہیں کرتے, یہ معیار روی ہے. آپ نہیں پڑھنا چاہتے جو شخص پڑھتا ہے تو اس کو آپ روکے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اخلاص کی پھر بات آتی ہے. جو شخص رات کو تسبیح پڑھتا ہے کیا وہ اپنے آلو کے گروہ کو خوش کر کے پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حدیث سامنے آئی ہے وہ خود عالم تو نہیں ہے, وہ سمجھتا بھی نہیں ہے اس چیز کو, تو اپنے عالم کی بات کو سمجھ کر اس پہ تصدیق کر کے اس پہ عمل کرتا ہے. ہاں اگر وہ خود مجتہد ہے, محدث ہے, پھر تو الگ بات ہے. وہ خود حدیثوں کو دیکھے, راویوں کے بارے میں اچھی طرح دیکھے, کس عالم نے کس محدث نے کیا جرح کی ہے اور کس نے کس طرح سے تعدیل کی ہے, دونوں کا موازنہ کرے, پھر اس کے بعد اپنے اجتہاد سے وہ کرنا چاہیے نہ کرنا الگ بات ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں صحیح حدیث کیا ہے, ضعیف حدیث کیا ہے, وہ کیا کریں گے؟ انہیں تو کسی کی پیروی تو کرنی ہے نا. یہاں پر اخلاص کی بات آتی ہے. اب اگر یہ سمجھتے کہ یہ عالم جو بیٹھا ہے اس کا عقیدہ بالکل درست ہے, قرآن اور سنت کے مطابق ہے, اپنی بات میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے اور علم کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, عمل کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, تو اب آپ اس کی بات مان لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے, آپ جانتے کہ بدعتی ہے, خرافات کرتا ہے, بدعت کرتا ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں ہے, آپ وہ کہتے نہیں میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس شخص کی وجہ سے کسی دین کے حصے کا عمل کریں گے یہاں پہ اخلاص نہیں ہے. آپ نے اس شخص کے لیے یہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا, تو اسی یہ جاننا بہت ضروری ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ.